بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 11 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بازی حصہ اول ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف ایم اے راحت ہے. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے، میں تم پہ اعتماد کرتا ہوں. بولو کیا چاہتے ہو؟ 1,00,000 روپے. میں نے جواب دیا اور تفضل حسین صاحب سوچ میں ڈوب گئے. پھر یہ رقم فراہم کرنا میرے لیے مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں. کوئی رعایت ہو سکتی ہے اس میں کہ نہیں؟ نہیں، تفضل حسین صاحب میرے خیال میں بالکل نہیں. میں ابھی سودے بازی کرنے نہیں آیا. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ فائل اس شخص کے پاس رہتی تو نہ جانے کتنے عرصے تک ممکن ہے تا حیات وہ آپ کو اس ذہنی قرض میں مبتلا رکھتا اور آپ سے رقم وصول کرتا رہتا. اسی طرح 1,00,000 روپے میں یہ فائل بہت سستی ہے. ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، بہر صورت مجھے منظور ہے. فائل کب مل جائے گی؟ رقم کب ملے گی؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا. اگر تم فائل ساتھ لائے ہو تو یہ رقم ابھی مہیا کی جا سکتی ہے. نہیں، میں فائل ساتھ نہیں لایا، لیکن آپ آج ہی شام کو 4 بجے یہ رقم کسی مقررہ جگہ پر لے کر آ جائیں، میں فائل آپ کے حوالے کر دوں گا. فائل مکمل طور پر دیکھے بغیر میں رقم تمہیں نہیں دوں گا، وہ مجھے منظور ہے. لیکن آپ بھی یہ سن لیں کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی حرکت کی تو پھر آپ کو مزید نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. ٹھیک 4 بجے کارپوریشن پارک میں پہنچ جائیں. رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے، فائل میرے پاس موجود ہوگی. اسی شام 4 بجے میں نے فائل ایک بریف کیس میں رکھی اور اسی لباس میں کارپوریشن پارک کی طرف چل پڑا. حالانکہ راستہ طے کرتے ہوئے میں نے متعدد خطرات کے بارے میں بھی سوچا. میں نے یہ بھی سوچا کہ میں تنہا رہ کر ان تمام لوگوں سے رقومات وصول نہیں کر سکوں گا جن کی فائلیں میرے پاس موجود ہیں. اس کے لیے مجھے چند افراد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس طرح میں ایسے خطرات مول لوں گا جن کا تعلق بظاہر میری موجودہ زندگی میں نہیں، لیکن یوں کہا جائے تو غلط ہی نہ ہوگا کہ یہ خطرات میں جان بوجھ کر خرید رہا ہوں. لیکن بہر صورت مجھے رقم بھی جمع کرنی تھی. 1,00,000 روپے بہت ہوتے ہیں، نہ جانے کس کس کام آئیں. خاص طور سے میرے ذہن میں تغلق خان تھا. میری خواہش تھی کہ میں اسے اپنی مدد پر آمادہ کر لوں. اتنا برا آدمی اگر میرے ساتھ شامل ہو جائے تو میرے کام میں بہت آسانی پیدا ہو سکتی تھی. میں نے چمن سے اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا. دیکھنا تو یہ تھا کہ چمن اسے تیار کر پاتا ہے یا نہیں، یا وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد میری مدد پر آمادہ ہوتا ہے یا نہیں. وہ بہت مغرور آدمی تھا، اس کا غرور بھی توڑنا ضروری تھا اور اس کے لیے میرے ذہن میں خاص اسکیم تھی. بہرام اسکوائر کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا جو بلدیا نے بنایا تھا. پارک میں جھولے وغیرہ لگے تھے، ننھے بچے یہاں شام کے وقت کھیلنے آتے. میں کئی بار اس پارک کو دیکھ چکا تھا اور کئی بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی اس پارک میں کھیلنے کا موقع مل سکتا. یہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ مکان تھا جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتا تھا. پارک میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے. بریف کیس میں نے ایک درخت کی آڑ میں رکھ دیا اور وہاں سے کافی دور ہٹ آیا. ٹھیک 4 بجے تفضل حسین صاحب پارک میں داخل ہوئے. میں نے ان کی نگاہوں سے بچ کر ان کے اطراف کا جائزہ لیا. بظاہر تو کوئی نظر نہ آیا. تفضل حسین صاحب کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور وہ بظاہر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. چند لمحوں کے بعد میں اس کے قریب پہنچ گیا اور وہ چونک پڑے. اوہ تو تم آ گئے، وہ لمبا سانس لے کر بولے. ہاں آئیے، میں نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے. اس درخت کے پاس پہنچ کر جہاں وہ بریف کیس رکھا تھا میں نے تفضل حسین کے ہاتھوں سے اس کے بریف کیس کو لے لیا اور اسے کھول کر دیکھا. نوٹوں کی گڈیاں سجی پڑی تھی. یقینی طور پر یہ پورے 1,00,000 روپے تھے. چنانچہ میں نے اپنا بریف کیس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا. آپ پورے اطمینان سے اسے چیک کر لیں. جس طرح آپ نے دیانتداری سے اپنا کام کیا اسی طرح میں نے بھی دیانتداری سے اپنا پورا کام کر دیا ہے. تفضل حسین صاحب آپ ایک کاغذ دیکھ لیں، اگر کہیں غیر مطمئن نظر آئیں تو مجھے بتا دیں. ابھی آپ کی رقم میرے پاس موجود ہے. یہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے. جی نہیں، کوئی خطرہ نہیں. آپ اطمینان سے یہاں اس بینچ پر بیٹھ جائیں. میں نے درخت کی دوسری سمت پڑی ہوئی بینچ کی طرف اشارہ کیا اور تفضل حسین صاحب وہاں بینچ پر جا کر بیٹھ گئے. اس نے لرزتے ہاتھوں سے بریف کیس کو کھولا اور پھر وہ فائل نکال لی. اس کے بعد وہ فائل کا ایک ایک کاغذ غور سے دیکھنے لگے. میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، لیکن شاید تفضل حسین صاحب شریف آدمی ہی تھے. ابھی تک کوئی ایسا مشتبہ شخص نظر نہ آیا تھا جس کے بارے میں میں یہ سوچ سکتا کہ اسے تفضل حسین صاحب نے اپنی مدد کے لیے بلوایا ہوگا۔ وہ جلدی جلدی سارے کاغذات دیکھتے رہے، ان کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا لیکن چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر اس نے پوری فائل دیکھ کر بند کر دی اور گہری سانسیں لینے لگے، بالکل فائل مکمل ہے، وہ بھاری لہجے میں بولے، تو گویا ہمارے درمیان سودا بخیر و خوبی طے پا گیا۔ سودا مت کہو بیٹے، ایک بار پھر میں تمہیں بیٹا کہہ رہا ہوں، اب تو تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ میرے ان الفاظ میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے تو ذہنی کرب سے نجات دلائی، کاش میں تمہارے بارے میں کچھ جان سکتا۔ شکریہ تفضل حسین صاحب، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے درمیان ایک صحیح سودا طے پا گیا، اس سے زیادہ میرے بارے میں جاننا نہ آپ کے لیے سود مند ہوگا نہ میرے لیے، میں نے جواب دیا اور بریف کیس اٹھا کر چل پڑا۔ پارک سے نکل کر میں نے تیزی سے ایک سمت کا رخ کیا اور جس قدر جلد ممکن ہو سکا وہاں سے دور نکل آیا۔ میں اب بھی اس بات سے کسی قدر خوفزدہ تھا کہ کہیں تفضل حسین صاحب نے کوئی گہری چال نہ چلی ہو، لیکن بہت سے علاقے گھومنے کے بعد جب میں اپنے گھر صحیح سلامت پہنچا تو مجھے اطمینان ہو چکا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ رات کو عظمت حزم معمول اپنے گھر جانے کے بعد میرے پاس پہنچا، اس کے پاس لیڈی جہانگیر کا ایک اور لفافہ موجود تھا جو اس نے میرے حوالے کر دیا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، لکھا تھا، ڈیئر منصور، پروگرام کے مطابق میں طارق سے گرینڈ ایونیو کے ایک ریسٹورینٹ میں ملی جس کا حوالہ خود مجھے طارق نے دیا تھا۔ میں نے اپنی دانش میں تو بہت عمدہ اداکاری کی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں کس حد تک کامیاب رہی۔ میں نے طارق سے کہا کہ میں بے حد خوفزدہ ہوں، کیوں نہ میں ملک چھوڑ دوں اور کچھ عرصے کے لیے باہر چلی جاؤں، کہیں یوں نہ ہو کہ منصور دوسری کوشش میں مجھے قتل ہی کر دے۔ اس بات پر طارق نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، میری دن رات نگرانی کی جا رہی ہے اور منصور کو اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تب میں نے طارق سے پوچھا کہ اگر وہ کہے تو میں منصور کے بارے میں پولیس کو کوئی رپورٹ دے دوں، پولیس کو پرانے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتاؤں کہ منصور اب مجھ سے انتقام لینے پر آمادہ ہے، اس طرح پولیس بھی اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ لیکن طارق نے مجھے یہ کرنے سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہوگا، مجھے اس پہ اعتماد رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، اگر کوئی مزید ہدایت ہو تو عظمت کو زبانی بھیج دو، ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ تر ہمارے پیغام زبانی ہونے چاہیے کیونکہ وہ کمبخت اب پوری طرح سے الرٹ ہو چکا ہے، اس کی صحت بھی اب بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، تمہاری گل۔ پرچہ پڑھنے کے بعد میں نے اسے پھاڑ دیا۔ اور کوئی خاص بات عظمت؟ نہیں منصور بھیا، بس باقی تو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، آرام کرو اور لیڈی جہانگیر کا خیال رکھنا، میں نے کہا اور اسباب میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ مسحری ہلنے لگی، خاصی زور زور سے ہلی تھی، میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ دفتن میری آنکھ کھل گئی، یہ حسینہ تھی جو میرے بستر پر کود رہی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے تم پر جو یوں کود رہی ہو؟ میں نے کروٹ بدل کر کہا۔ وہ آئی ہے۔ کون؟ میں نے ناک سکیڑ کر کہا۔ ارے وہی جو اس کالے کبے میں چیختی رہتی ہے، خدا ہی سمجھے گا تجھے حسینہ، کم از کم اپنی بات کو ڈھنگ سے سمجھا تو دے۔ میں جمائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہم نے کہا تھا نا، وہ تم کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کرتے رہتے ہو نا، اس میں گھنٹی بجی تھی، کوئی اور تو تھا نہیں، ہم نے ہیلو کر دیا، وہی بول رہے تھے۔ کون؟ میں اس کی بات سمجھ گیا، کسی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ بڑے صاحب؟ اوہ چمن، اچھا پھر۔ بس کہنے لگے منصور کو بلا دو، کچھ کام ہے۔ میں نے کہا کہاں بلا دوں؟ تو کہنے لگے اسی میں بات کروا دو، جلدی سے جاؤ، ہم جلدی سے آ گئے اور اب تمہیں اٹھا رہے ہیں، تم اٹھتے ہی نہیں۔ اوہ اچھا، چلو جلدی سے ناشتہ وغیرہ لگا دو، میں ابھی منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اور ان سے بات نہیں کرو گے کیا؟ ہاں ہاں کر لیتا ہوں، پہلے بات ہی کروں گا، میں نے جواب دیا اور جلدی سے وہاں پہنچ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر میں نے گہری سانس لی کہ ٹیلی فون کا ریسیور اپنی جگہ رکھا ہوا تھا، احمق حسینہ نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ باہر صورت میں نے ریسیور اٹھا کر چمن کے نمبر کو ڈائل کیا اور دوسری طرف سے فوراً ہی چمن سے رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ ہاں وہ تغلق خان آنے والا ہے، میں نے تمہارے بارے میں اسے نہیں بتایا، بس یوں ہی اسے بلا لیا۔ چمن بولا تو میں ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کس وقت پہنچے گا؟ 11:30 بجے تک، لیکن تم اس سے پہلے ہی آ جاؤ تو بہتر ہے، مجھے تم سے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ چمن نے کہا۔ میں پہنچ رہا ہوں، بس آتا ہوں، میں نے جواب دیا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے تیاریاں کی۔
ایاز کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ناشتہ کر کے جا چکا ہے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے صبح کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی، حالانکہ عام حالات میں میں جلدی جلدی جاگ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری کار اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں چمن کا اڈا تھا۔ میں نے کار پارک کر کے لاک کی اور چمن کے اڈے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں اب سب لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ چند لمحے کے بعد چمن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ حسب معمول اپنے تخت طاؤس پر بیٹھا احکامات جاری کر رہا تھا۔ اچھی خاصی بادشاہت تھی چمن کی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا اور پھر وہ اپنے لوگوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ہاں منصور، تم کہو تغلق خان کے سلسلے میں تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ چھپانے کی بات نہیں ہے چمن، بس سوچ رہا تھا کہ تغلق خان بہت تیز شہ ہے اور میں معمولی سا آدمی، لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر ایسا آدمی سیٹ جبار کے خلاف میرے ساتھ شامل ہو جائے تو بڑا لطف رہے گا۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ چمن نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، مشکل ہے منصور، ناممکن ہے۔ تغلق خان کو تم جانتے نہیں ہو۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کام کے لیے نہیں کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن وہ آزادی سے کام کرنے کا قائل ہے، مشکل ہی سے کسی کے احکامات پر عمل کر کے کام کر سکے۔ میں احکامات کی بات نہیں کر رہا چمن، بس میں اسے اپنا مددگار اور ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اوہ، اس کے ساتھ مل کر سیٹ جبار کے خلاف کام کرو گے؟ چمن نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور چمن خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کسی قدر الجھے لہجے میں کہا، بہرحال ٹھیک ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے امید نہیں لگتی۔ وہ بہت مغرور آدمی ہے، مجھے بھی خاطر میں نہیں لاتا اور میں بھی اس سے کبھی نہیں الجھتا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کر لوں گا، ناکام رہا تو بھی کوئی حرج نہیں، میں نے بھی جواب دیا۔ چمن تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ شانے ہلا کر بولا، اس طرح تو تمہارے کام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ دراصل میرے ذہن میں کچھ منصوبے تھے، میرا خیال تھا کہ میں تمہیں ان باتوں پر لے آؤں۔ بات ہوئی تھی نا ہمارے درمیان کہ نہیں؟ میں نے تم سے اجازت بھی مانگی تھی، مجھے کچھ وقت دو، اور اگر سچی بات سننا پسند کرو منصور تو میں نے تمہیں جو پارٹنرشپ کی پیشکش کی تھی وہ بھی اسی خیال کے تحت کی تھی۔ کس خیال کے تحت؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ دیکھو منصور، میرا کوئی ایک کام نہیں، اس کا اندازہ تم بھی کر چکے ہو، میں نے بھی کچھ ہاتھ پاؤں مار رکھے ہیں، اور اس سلسلے میں مجھے ہمیشہ بہتر ساتھیوں کی تلاش رہی۔ تمہارا کیس بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے اپنے تجربے نے مجھے بتایا کہ تم نہایت ٹھوس شخصیت کے مالک ہو، ذہین بھی ہو اور میرے لیے کام بھی کر سکتے ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم تیار ہو گئے تو تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں گا، مگر مسئلہ کیا ہے یہ تو بتا دو، میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، میرا کچھ مال ہے جسے چند جگہوں پر پہنچانا ہے، ان جگہوں کے بارے میں تمہیں تفصیلات مہیا کر دوں گا، بشرط کہ تم پسند کرو، اس سے تمہیں بھی ایک فائدہ ہوگا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ تم مشرق وسطی کی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اپنی ماں اور بہن کی تلاش کر سکو گے جہاں عموماً یہاں کی لڑکیاں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تم یہ کامیاب سفر کر آئے تو تمہاری مالی حالت بھی کافی بہتر ہو جائے گی، اتنی بہتر کہ تم بڑی باقاعدگی سے کوئی بھی اعلیٰ قسم کا کاروبار کر سکتے ہو۔ دراصل تمہارے بارے میں بہت غور و خوف کیا، دعا تو میری یہی تھی کہ تمہاری امی اور بہن زندہ سلامت ہوں، خدا کرے وہ تمہیں جلد مل جائیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آخر اس طویل کہانی کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، پس منظر، مسئلہ کچھ بھی تھا، ان دونوں کے ساتھ زیادتی کر کے کسی کو کیا ملا؟ اس نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ میں خاموش نگاہوں سے چمن کو غور سے دیکھ رہا تھا، وہ چند لمحات تک خیالات میں ڈوبا رہا اور میری صورت کو تکتا رہا۔ خاموش کیوں ہو گئے چمن، بولو نا۔ بس منصور، ان دونوں کا خیال آ گیا جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، جن کے لیے میرا دل اسی طرح دکھتا ہے جیسے میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں اور ان سے مل بھی چکا ہوں۔ چمن کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ چمن میرے دوست، بار بار تمہارے احسانات کا تذکرہ کچھ بھلا نہیں لگتا، تمہاری بے حد عزت بھی کرتا ہوں اور خود میں یہ مجال نہیں پاتا کہ تمہاری کسی بات سے انکار کر سکوں، لیکن جہاں تک میری ماں اور بہن کی تلاش کا معاملہ ہے، میں باہر کے ممالک میں انہیں کہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا، کون سی جگہ انہیں ڈھونڈوں؟ کیا اس وسیع دنیا میں مجھ جیسا بے مایا انسان ان گمنام ہستیوں کو تلاش کر سکے گا؟ میرا ایمان ہے چمن کہ سیٹھ جبار دونوں کے بارے میں جانتا ہے، اگر اس کی زبان کھل جائے تو یوں سمجھو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مجھے تھوڑے عرصے کی مہلت اور دے دو چمن، اس کے بعد تمہاری ہدایات پر عمل کرنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں تم کیا کر پاؤ گے؟ جو کچھ بھی بن پڑا کر لوں گا، بس کسی طرح سیٹھ جبار کو مجبور کرنے کا چانس تو مل جائے۔ چمن خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی کے بعد اس نے کوئی اور بات شروع کی تھی کہ تغلق خان آ گیا۔ وہ اچانک ہی اندر داخل ہوا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو مجھے دیکھ کر سکڑ گئی۔ یہ لڑکا پھر یہاں موجود ہے؟ چمن تجھے کیا ہو گیا؟ مردوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ تغلق خان، منصور میرا بہت عزیز دوست ہے، میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارا اس سے تفصیلی تعارف کروا دوں، منصور تم سے ملنا بھی چاہتا تھا۔ چمن نے کہا، نہیں بھائی، میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، کسی خراب چکر میں نہیں پڑتا۔ بھگاؤ اس لڑکے کو، تم سے بات بھی کرنی ہے۔ چل بھائی، گولی ہو جا جلدی سے۔ میں نے چمن کی طرف دیکھا اور چمن خوش کھوٹوں پر زبان پھیرتا ہوا مجھے دیکھنے لگا۔ تب میں نے چمن سے کہا، تغلق خان سے پوچھو چمن، یہ مرد کسے سمجھتا ہے؟ ارے چمونے، جا میرے لال، بھاگ جا یہاں سے، بچے ایسی باتیں نہیں پوچھتے۔ چل اٹھ، شاباش، چل جا۔ یہ میرے محسن کا اڈا ہے تغلق خان، اور تم اس کے دوست ہو، اس لیے میں بھی خاموش ہوا جاتا ہوں، ورنہ ساری زندگی کے لیے تمہارا غرور خاک میں ملا دیتا۔ اچھا چمن، چلتا ہوں۔ میں اٹھ گیا، لیکن تغلق خان کو میری بات لگ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سیدھا کر کے میرا راستہ روک لیا۔ چمن، یہ لڑکا تیری شے پر بولا ہے؟ اس نے بھاری آواز میں کہا۔ مجھ سے بات کرو تغلق خان، بھینسے اور چیتے کا فرق سمجھتے ہو؟ اگر نہیں تو میں تم سے مل کر تمہیں سمجھا دوں گا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تغلق خان جلدی سے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تیری شے پر بولا ہے چمن؟ جواب دے جلدی۔ سمجھنے کی کوشش کرو تغلق خان، منصور بہت اچھا لڑکا ہے، لڑکا نہیں چیتا ہے، چیتا، اور مجھے بھینسے اور چیتے کا فرق سمجھانے پر آمادہ ہے۔ فرق پھر بات کروں گا، پھر تم سے، تغلق خان نے کہا۔ اجازت دو چمن، اس کے بعد ہم دوستی کر لیں گے، میں نے کہا۔ ارے نہیں منصور، یہ کس چکر میں پڑ گئے تم؟ چمن گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ یار تو بڑا تنگ دل نکل آیا چمن، ذرا تیرے میدان میں کھیل لیں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ تغلق خان بولا۔ تغلق، تم ابھی تک نہیں بدلے، چھیڑ چھیڑ کر جھگڑے نکالتے کی عادت نہیں گئی تمہاری کبھی، منصور تم سے دوستی چاہتا ہے۔ چمن نے دوبارہ بات برابر کرنے کی کوشش کی، میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم جاؤ منصور، میں پھر کسی وقت تم سے بات کروں گا۔ وہ آگے بڑھا۔ دوستی ختم چمن، تو تغلق خان کی عادت سے واقف ہے، تغلق خان ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھتا جو دوست کے خلاف کوئی بات سن کر خاموش رہے۔ چھوڑ اس کا ہاتھ، ہم باہر جا کر فیصلہ کر لیں گے۔ چمن کی کیفیت سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بدحواس ہو چکا تھا، نہ وہ تغلق خان سے بگاڑ پیدا کر سکتا تھا نہ مجھ سے۔ اس وقت اس کی ساری ذہانت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کلائی چھڑوا لی۔ آؤ تغلق خان، تم بہت اونچی چیز ہو، میں بھی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے چکر میں ہی ہوں، فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں چمن کہ اسے قتل نہیں کروں گا، لیکن اس مغرور آدمی کے چہرے پر اپنا نشان ضرور چھوڑ دوں گا تاکہ اسے یاد تو رہے کہ کس سے پالا پڑا تھا۔ مرو تم دونوں۔ چمن برا سا منہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا، اسے بھی غصہ آ چکا تھا۔ تغلق خان خونی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کر کے کہا، آؤ تغلق خان، اپنی پسند کی جگہ چلو، تمہارا دماغ تمہاری پسندیدہ جگہ پر درست کروں گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں فیصلہ کر لو۔ چمن چوہا نہیں ہے، لاشیں ٹھکانے لگانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ چمن کا لہجہ بھی بدل چکا تھا، میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ تغلق خان نے ضرورت سے زیادہ بدتمیزی کی تھی، اس کا غرور توڑنا اب بہت ضروری ہو چکا تھا، ورنہ آگے چل کر نہ جانے کیا کیا برداشت کرنا پڑتا۔ تغلق خان نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اس کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا، لمبے لمبے ہاتھوں کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ میری آنکھوں میں جلال بابا گھوم گئے، بلا شبہ ان معاملات میں وہ میرے لیے ایک روحانی حیثیت رکھتے تھے، اور نہ جانے اس تصور نے کون سی حس بیدار کر دی۔ میں خود ہی آگے بڑھ گیا، تغلق خان ریسلرز کے انداز میں سینہ آگے کر کے مجھ سے لپٹ پڑا اور مجھ پہ جھپٹ کر مجھ پر حملہ کر دیا، اور اس نے مجھے اپنے لمبے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ میں نے بھی سینہ پھلا کر سانس روک لی اور دونوں کھلے ہوئے ہاتھ اس کے کانوں پر مارے۔ یقیناً اس کی ضرب زوردار تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تغلق خان کے دونوں ہاتھ جلدی سے کھل گئے، اس نے دانت کچکچا کر پھر ہاتھ پھیلائے اور مجھے گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اسے موقع ہی نہ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے ایک ہاتھ کی کلائی پکڑ لی اور پوری قوت سے کھینچ دی، اور جو ہی وہ آگے بڑھا میں نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں میں پھنسا کر اسے گرا دیا۔ تغلق خان بری طرح گر پڑا، لیکن گرانڈیل ہونے کے باوجود بے حد پھرتیلے انداز میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اچھل کر مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن اب تو وقار کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ میرے حلق سے ایک دھار نکلی اور میں نے گھوم کر سیدھی لات اس کے سر پر ماری۔ وہ رکا تو میری دوسری لات بھی اس کے سر پر پڑی اور تغلق خان کا سر چکرا گیا، لیکن میں نہ رکا۔ میں نے اسے گھونسوں پر رکھ لیا اور تغلق خان کے جبڑے ہل گئے۔ وہ ابھی تک مجھے ایک ہاتھ بھی نہ مار سکا تھا، بس ہاتھ پھیلا پھیلا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ اس کوشش میں ناکام رہا تو دفتن اس نے پیچھے ہٹ کر چاقو نکال لیا۔ چاقو کا کھیل نہیں ہوگا تغلق خان، چمن آگے بڑھ کر بولا، لیکن تغلق خان نے غراتے ہوئے چمن پر حملہ کر دیا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، چمن بمشکل ان کی زد سے بچا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دینا شروع کر دی اور چار پانچ خطرناک شکل والے آدمی اندر گھس آئے۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ پکڑو اسے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، چمن چیخا، لیکن اس دوران میں تغلق خان نے ایک اور چاقو نکال لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے اور وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے سب کو دشمن سمجھتا ہو۔ پھر اس کی غراہٹ ابھری، آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ، ایک ایک کو ڈھیر نہ کر دوں تو تغلق خان نام نہیں میرا، اس نے چمن کے آدمیوں کو للکارا۔ چمن ان سب کو پیچھے ہٹا رہا تھا اور میں نے بھی کہا، چمن ان سب کو پیچھے ہٹا لو اگر تم میرا نقصان نہیں چاہتے، میں نے کہا اور تغلق خان کے ایک حملے سے بچنے کے لیے اسے جھکائی دی۔ تغلق خان نے فوراً پلٹ کر میری کمر پر وار کرنے کی کوشش کی اور چاقو میری کمر سے صرف ایک انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ اب اسے کوئی موقع دینا، خود کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ میں آگے بڑھا اور چاقوؤں کو کلائی پر روکا، پھر چانٹی مار کر اس کی دونوں کلائیوں کو ایک دوسرے سے ملایا اور الٹی کلابازی کھا کر اس کی گردن میں کینچی ڈال کر اسے گھما دیا۔ تغلق خان ہوا میں اچھل کر چت گر پڑا اور جو ہی اس کے ہاتھ مڑے میں اس کی دونوں کلائیوں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے جھک کر دونوں چاقو اس کے ہاتھوں سے نکال لیے اور دوسرے لمحے میں نے ان چاقوؤں کو نوک سے پکڑ کے تغلق خان کی کشادہ پیشانی پر کراس بنا دیا۔ دونوں نشانوں سے خون پھوٹ پڑا۔ میں نے تیز چاقو کی ایک لکیر تغلق خان کی گردن پر بنائی، دوسری اس کے دل کے مقام پر، اور پھر الٹا کود کر الگ کھڑا کر دیا۔ اب میں نے پہلی بار چمن اور اس کے ساتھیوں کی شکلیں غور سے دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابھر رہے تھے۔ تغلق خان نے گردن جھٹکی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خون اس کی آنکھوں میں رینگ آیا تھا۔ قتل نہیں کرے گا چمو نے؟ اس بار اس کی آواز ڈھیلی تھی۔ ابھی میں نے ایک بھی قتل نہیں کیا تغلق خان، میں نے جواب دیا۔ چل ابتدا کر لے، مجھ سے ہی کر لے۔ وہ آنکھوں سے خون پہنچتا ہوا مسکرایا۔ یار کا گھر ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کا افسوس ہے۔ یہ چیتا کہاں سے پکڑا ہے؟ چمن بتا تو صحیح، کون سے جنگل سے تلاش کر کے لایا ہے یار؟ اس نے تو دل خوش کر دیا۔ لے سہارا دے، اٹھا نہیں جا رہا۔ تغلق خان نے ہاتھ پھیلا دیا۔ چمن اور اس کے ساتھیوں نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ میں نے دونوں چاقو بند کر کے جیب میں رکھے اور چمن سے بولا، پھر آؤں گا چمن، دل میں خون کی پیاس ابھر رہی ہے۔ چمن نے مجھے اشارہ کیا کہ میں چلا جاؤں اور میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے واپس جا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ میں چمن کی پریشانی بھی سمجھتا تھا اور مجھے اس بات کا افسوس بھی تھا۔ بہرحال اب تو جو ہو چکا تھا اس پر کیا افسوس کرنا۔ دیکھنا یہ تھا کہ چمن کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ تغلق خان سے کسی قدر دبا دبا سا محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو بھگتنا تو تھا۔ بس ایک بات کا افسوس تھا، تغلق خان اسی طرح ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ وہ جاندار چیز تھی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس کی فکر بیکار تھی۔ وہاں سے گھر کا رخ کر لیا۔ شام کو ایاز واپس آیا، بہت خوش تھا، چند تصاویر نکال کر میرے سامنے ڈال دی اور میں چونک پڑا۔ یہ مسعود اختر اور اینجل کی تصاویر تھی۔ اینجل غسل کے لباس میں تھی اور کئی پوز ایسے تھے جو میرے لیے نہایت کارآمد تھے۔ میں ایاز کی اس کارکردگی پر بہت حیران رہ گیا۔ ایاز کو میں نے آج دن کا واقعہ نہیں بتایا۔ رات کو 8 بجے چمن آیا۔ مجھے بے چینی سے چمن کی آمد کا انتظار تھا۔ بہرحال میں نے بڑے اتفاق سے اس کا استقبال کیا۔ ہیلو چمن۔ ہیلو منصور،
آج تو تم نے ساری زندگی کے تجربات غارت کر کے رکھ دیے۔ افضال خان کے سلسلے میں ہی میں حیران تھا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر میرے ذہن میں ایک نئی حیرت نے جنم لیا۔ یہ سب کچھ تم نے کہاں سے سیکھا منصور؟ شرمندہ کر رہے ہو چمن، مجھے بے حد افسوس ہے کہ تمہارے اڈے پر یہ سب کچھ ہوا۔ ہاں یہ تو بہت برا ہوا، میں تو تم سے ملاقات کے لیے بے چین تھا، لیکن جان بوجھ کر تمہاری طرف رخ نہ کیا جب تک مکمل اطمینان نہ کر لیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بھائی بس کیا بتاؤں، کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ تغلق خان شاید زندگی میں پہلی بار تمہارے ہاتھوں اس طرح ذلیل ہوا ہے، اس نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح شکست نہیں کھائی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا، اور میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ یہاں واپس کیسے آ گیا، اور اگر آیا ہے تو کس مقصد کے تحت آیا۔ تمہاری بات پر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ اتنی اونچی چیز ہے کہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے میں دلچسپی لینا پسند نہیں کرے گا۔ میرے ذہن میں تو رہ رہ کر ایک شبہ ابھرتا تھا، وہ یہ کہ کہیں سیٹ جبار نے تو اسے یہاں نہیں بلایا۔ اگر یہ بات بھی ہے چمن تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے سیٹ جبار نے اسے کسی بھی مقصد کے تحت بلایا ہو، اس کا واسطہ دوبارہ مجھ سے پڑے گا، ضرور پڑے گا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اور چمن تحسین آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ منصور تم یقین کرو کہ اب تو میں تمہارے بارے میں بھی حیران ہونے لگا ہوں، مجھے قدم قدم پر حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہاری طرح باصلاحیت نوجوان کسی سے انتقام لینے پر تل جائے تو بلا شبہ خطرناک ترین ثابت ہو سکتا ہے۔ تم سیٹ جبار کی کوٹھی میں گھس کر کیوں نہیں جا بھیڑتے؟ یہ ساری باتیں اب مجھے حیران کر رہی ہیں منصور، میں تمہارے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں، حالانکہ تم بارہا ایسی شکلوں میں میرے سامنے آئے ہو کہ اگر میرے پاس باریک بین نگاہوں والی کوئی دوربین ہوتی تو تمہارا جائزہ نہ لیتی اور میرے دل میں تمہاری محبت نہ پیدا ہوتی تو شاید میں تم پر کبھی توجہ ہی نہ دیتا۔ تم ایک جیب کترے کے ساتھ میرے پاس پہنچے، وہ تمہارا دوست ہے، پھر لیڈی جہانگیر جیسی عورت نے تم پر الزام لگا کر تمہیں جیل بھجوایا، اس سے پہلے بھی تم حالات کا شکار ہوتے رہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا منصور؟ آخر کیا وجہ تھی؟ تم نے اپنے طور پر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اپنے دفاع کے لیے ہی سہی تم نے اپنے دشمنوں کو ختم کیوں نہ کیا؟ بڑی ہی حیران کن باتیں ہیں، بے حد تعجب خیز، میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، چمن نے گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ چمن تغلق خان کو اس طرح ذک پہنچانا میری اپنی کوششوں کا دخل نہیں تھا، بس اس نے اس طرح بدتمیزی کی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ باقی جہاں تک رہا اپنے دشمنوں سے نمٹنے کا مسئلہ تو یقین کرو چمن، ایک بار پھر کہوں گا کہ بچپن میں ہی میں نے وطن اور انسانوں سے محبت کرنا سیکھا اور پیار محبت کے اس سبق کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدنصیبی مجھے بار بار برائیوں کی جانب دھکیلتی ہے۔ میں معاشرے کا برا کردار نہیں بننا چاہتا، لیکن برا بننے پر مجبور ہوں۔ چمن اگر آج بھی میری ماں اور بہن مجھے مل جائیں تو میں اپنی تمام دشمنوں کو معاف کر دوں گا، ان سے کوئی تعرض نہیں رکھوں گا، حالانکہ انہوں نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ سیٹ جبار اگر اپنی فطرت بدل کر میری ماں اور بہن کا پتہ مجھے بتا دے تو یقین کرو میں اسے بھول جاؤں گا۔ میں مجرم نہیں بننا چاہتا چمن، میں جرم نہیں کرنا چاہتا، کبھی نہیں۔ چمن گردن جھکا کر کسی سوچ میں ڈوب گیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھے افسوس ہے میرے دوست، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکا۔ کاش میں ایک انسان کو انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا، لیکن میں بھی بے بس ہوں۔ منصور میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تغلق خان اب سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا ہے، وہ تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا، بس وہ اسی قسم کا آدمی ہے، تمہارے ہاتھوں زک اٹھا چکا ہے، اب اسے کوئی کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ اس طرح تم نے ایک اور دشمن کا اضافہ کر لیا ہے۔ چمن کی بات پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، میں نے اطمینان والے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چمن، اگر ان میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، میرے دوست بھی تو زیادہ ہیں، میرے دوستوں نے جس طرح مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا میں اسے کیسے فراموش کر سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دشمنوں کی تعداد ہر چند کے بہت زیادہ ہے، لیکن جو میرے دوست ہیں ان کی محبت دشمنوں کی نفرت پر بھاری ہے۔ مجھے تو رہ رہ کر بس یہ شرمندگی ستا رہی ہے کہ تمہارے اڈے پر میرے ہاتھوں یہ حرکت سرزد ہو گئی، کاش ایسا نہ ہوتا۔
تغلق خان تمہارا بھی دشمن ہو گیا، اب کیا کریں چمن؟ اس نے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، لیکن میں اس کینہ پرور سے اچھی طرح سے واقف ہوں، ممکن ہے وہ میری جانب رخ ہی نہ کرے، چونکہ میرے گھر کے احاطے میں کسی دوسرے کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے، لیکن دوستی وہ مجھ سے نہیں رکھے گا، اب ممکن ہے وہ میرے سامنے ہی نہ آئے۔ چمن نے فوراً جواب دیا، خیر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن اب کھیل ہی الٹ ہو چکا ہے۔ میں بھی تمہاری اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ سیٹ جبار کا ساتھی ہو، لیکن اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک اور صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، اور چمن کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری تو خواہش ہے منصور کہ تم میری بات مان لو۔ کون سی بات؟ وہی، ایک ٹور لگا لو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مہینہ ڈیڑھ یا مہینے سے زیادہ لگ جائے گا، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ اس دوران میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے فرائض میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امی اور فریدہ کی تلاش اسی طرح جاری رکھوں گا جس طرح تم اپنے طور پر لگن سے کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں میرے خلوص پر یقین کرنا ہوگا منصور کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہتا ہوں، اس طرح سے مجھے سکون ملے گا۔ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تغلق خان بھی تمہیں تلاش کر کے مایوس ہو جائے گا، اور پھر ممکن ہے وہ دوسرے معاملات میں مصروف ہو جائے۔ مجھے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی کیونکہ میرے لیے دوہری مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں ان مشکلات سے نکل سکتا ہوں۔ میں پریشان ہو گیا تھا، چمن نے بلا شبہ بے لوس میرا ساتھ دیا تھا، اس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، ہر چند کہ اب میرے پاس لیڈی جہانگیر کے دیے ہوئے دو اور مکانات بھی تھے جن کا ابھی تک کوئی مصرف دریافت نہ ہو سکا تھا، لیکن میں اس کی محبت کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا، چمن امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن ہلا کر کہا، اچھا چمن، مجھے صرف 15 دن کی مہلت دے دو، 15 دن کے بعد تم جس طرح کہو گے میں اسی طرح عمل کروں گا۔ چمن، جہاں بھیجو گے میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ 15 روز کی مہلت ضروری ہے۔ میری اس بات پر چمن کی آنکھوں میں مسرت کے آثار پیدا ہوئے۔ وعدہ کرتے ہو منصور؟ ہاں چمن، وعدہ کرتا ہوں، 15 دن کے بعد میں تمہاری ہدایات کے مطابق عمل کروں گا، میں نے کہا، اور چمن نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ بس اب میں چلتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے آئندہ تغلق خان کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ وہ کسی طور پر تمہاری مدد کر سکتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اب تم نے اس کے بارے میں اچھی طرح سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، دوست نہیں۔ ہاں میں خیال رکھوں گا، میں نے کہا، اور چمن چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چمن نے جو فرمائش کی تھی کسی طرح گلو خلاصی ممکن نہ تھی، بہر صورت اس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، اس کے لیے اتنا کام تو کرنا ہی تھا، اور پھر کون سا امی اور فریدہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ میں دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ ابھی تو انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی تھی، نہ جانے دکھ کا یہ سفر کتنا طویل ہوگا۔ اس میں جو چند شناسا ساتھی یا ہمدرد ملے تھے انہیں گنوانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ عظمت کے آنے پر میری سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ اچھی بات تھی کہ عظمت چمن کے سامنے نہ آیا، نہ جانے کیوں ابھی تک میں نے چمن کو عظمت کے بارے میں بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے دوسرے کاموں سے کسی کو باخبر رکھنا نہیں چاہتا تھا، یہ سب کچھ بھی غیر فطری طور پر ہی ہو رہا تھا، ورنہ چمن جیسی شخصیت ایسی نہ تھی کہ اس سے کچھ چھپانا ضروری ہوتا۔ عظمت نے کوئی خاص رپورٹ نہ دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلا گیا، لیکن خیالات نے آدھی رات تک مجھے پریشان کر رکھا۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حصہ اول بازی حصہ اول بھی تمام ہوا۔ اس کے